हामा है जब से दामने खैर नाम को कायम है तब से मेरा भरम खैरियत से हूँ कायम है तब से मेरा भरम खैरियत से हूँ। सरकार ने सब बन गए हैं फूटे करम खैरियत से हूँ, सब बन गए हैं फूटे करम खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है सितम खैरियत से हूँ। इश्क़े नबी में ऐसा मिला है सुरूर के इश्क़े नबी अब चाहिए न जाओ हशम खैरियत से हूँ, अब चाहिए न जाओ हशम खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है सितम खैरियत से हूँ। इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का इशरत बना हूँ जब से नहीं है आँखें ये नम खैरियत से हूँ, तब से नहीं है आँखें ये नम खैरियत से हूँ। जब से हुआ है उनका करम खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है न सितम खैरियत से हूँ।
जी हाँ सामिन, अभी आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम समात फरमा रहे थे। जी हाँ सामिन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग खुदा की इबादत करते हैं जन्नत के शौक में, ये ताजरों वाली इबादत है, और कुछ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं जहन्नम के खौफ से, ये गुलामों वाली इबादत है। اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ یہ عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہ عبادت افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری زندگیاں قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ گزرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آیات قرآنی میں غور و فکر اور تدبر کریں تاکہ ہماری زندگیاں قرآنی اصولوں کے مطابق انجام پائیں اور ان ایام میں یا ان اوقات میں کہ جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ یقینی طور پر عین قرآن کے مطابق ہو۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ بقرہ کی 202 اور 201 یعنی 201 اور 202 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ یہ وہ مشہور و معروف دعا ہے جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے بھی رہتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عذاب النار۔ جی ہاں سامعین، اسی ذیل میں جو دوسری آیت ہے 202، اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 تیر، 21 محرم الحرام اور 17 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس تیر سن 1352 ہجری شمسی کو محمد داؤد خان نے افغانستان میں ایک کودتا کے ذریعے بادشاہ محمد ظاہر کو برطرف کر دیا اور وہاں جمہوری حکومت قائم کر دی۔ 2 سال کے بعد داؤد خان افغانستان کے صدر بن گئے اور عوامی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ داؤد خان کے دور میں سابق سوویت یونین نے اپنے حریف امریکہ کے مقابل افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ اردی بہشت سن 1357 ہجری شمسی میں سوویت یونین کے ایجنٹ نور محمد ترکی نے ایک اور کودتا کے ذریعے داؤد خان حکومت کا تختہ الٹ دیا اور افغانستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اکیس محرم سن 726 ہجری قمری کو معروف مسلمان دانشور اور فقیہ علامہ حلی نے وفات پائی۔ آپ عراق کے شہر حلہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا شمار بھی اس زمانے کے مشہور دانشوروں اور فقہا میں ہوتا تھا۔ علامہ ہلی نے بچپن سے ہی قرآن اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے مختلف علوم ابتدا میں اپنے والد سے اور پھر عظیم دانشوروں جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی کے زیر سایہ حاصل کیے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد علامہ ہلی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں تذکرۃ الفقہا، نہج الایمان اور منتہى المطالب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سترہ جولائی سن 1913 کو معروف فرانسیسی دانشور اور فلسفی پروفیسر روجر گائروڈی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور تین مضامین فلسفہ، ادب و عرفان اور تہذیب و تمدن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کو فرانس پر جرمنی کے قبضے کے دوران ہٹلر کے فاشزم کے خلاف جد و جہد کے سبب 1940 سے 1943 تک جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ وہ 36 سال تک فرانس کی کمیونسٹ پارٹی کے رکن اور 25 سال تک اسی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ کمیونزم اور لبرالزم نے گیروڈی کو مطمئن نہیں کیا اور بالاخر ان کو اسلام میں حقیقت نظر آئی۔ سن 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ان کے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف صہیونی ماہیت کا راز فاش کرنے کی وجہ سے اس مسلمان دانشور کو بارہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ممتاز فلسفی نے بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ سترہ جولائی سن 1945 کو دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمنی کے شہر پوڈیسیم میں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین کے رہنماؤں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی جو اسی شہر کی وجہ سے پوڈیسیم کانفرنس کہلائی۔ اس کانفرنس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی روح سے دوسری عالمی جنگ کے اتحادی ممالک کی نگران کونسل سمیت مذکورہ تینوں ممالک کے فوجی سربراہوں نیز فرانس کو بعض اختیارات دیے گئے۔ اس معاہدے میں جرمنی کے سیاسی اقتدار اعلیٰ اور فوجی اختیارات کی منسوخی بھی شامل تھی، لیکن سوویت یونین اور مغربی ممالک میں اختلافات کے سبب پوڈیسیم معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سترہ جولائی سن 1790 کو اسکاٹ لینڈ کے فلسفی اور ماہر اقتصادیات ایڈم اسمت کا انتقال ہوا تھا۔ وہ سن 1723 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایڈم اسمت نے گلاسکو اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں سماجی فلسفے کی تعلیم حاصل کی، جہاں وہ جان سنیل کی قائم کردہ اسکالرشپ سے مستفید ہونے والے پہلے طالب علم بنے۔ اس کے بعد ایڈم سمتھ گلاسکو یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے، جہاں انہوں نے اخلاقیات اور فلسفہ پڑھایا۔ فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اقتصادیات کا بھی مطالعہ کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے قوموں کی دولت کی نوعیت اور اسباب کی تحقیقات کتاب لکھی اور عالمی شہرت حاصل کی۔ ایڈم سمتھ نے گریجویشن کے بعد ایڈنبرا یونیورسٹی میں عوامی لیکچروں کا ایک کامیاب سلسلہ شروع کیا۔ یہاں ان کے لیکچروں کو بہت سراہا گیا۔ ایڈم سمتھ کو بابائے جدید اقتصادیات کہا جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ کے خیالات معاشی آزادی، ذاتی فائدے کے محرکات اور کام کی تشخیص و تخصیص پر مبنی ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں اخلاقی جذبات کا نظریہ کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ سترہ 17 جولائی 1968 کو عراق میں باس پارٹی کے رہنما احمد حسن البکر کی قیادت میں ایک کودتا کے ذریعے صدر عبد الرحمن عارف کو برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح ملک کے اقتدار پر باس پارٹی کا قبضہ ہو گیا۔ باس پارٹی کے اقتدار کے بعد اس پارٹی کے دوسرے سب سے اہم لیڈر صدام حسین نے مخالفین کا قتل عام شروع کیا اور کردوں، قوم پرستوں اور حتیٰ باس پارٹی کے حامی کمیونسٹوں کو بھی اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ 1979 میں احمد حسن البکر نے صدام حسین کے دباؤ میں آ کر اقتدار چھوڑ دیا اور صدام نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر باس پارٹی سے اپنے مخالفین کا بڑے پیمانے پر صفایا کیا۔ عراق کی باس پارٹی نے اپنے دو ہمسایہ ملکوں یعنی ایران اور کویت پر دو جنگیں مسلط کیں جن سے وسیع پیمانے پر علاقے کے لوگ، خاص طور سے عراق کے عوام کو جانی اور مالی نقصان ہوا، اور ان جنگوں سے بیرونی طاقتوں کو خلیج فارس کے علاقے میں پیر جمانے کا موقع ملا۔ آخرکار صدام کی قیادت میں باس پارٹی کی حکومت امریکی اور برطانوی افواج کے حملوں کے بعد 2003 میں ختم ہو گئی۔17 جولائی 1936 کو ہسپانوی خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسپین میں خانہ جنگیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ملک کے مطلق العنان بادشاہ الفانسو 13 کو ریپبلکنز کے دباؤ میں مستعفی ہونے پر مجبور کر کے اسپین میں ایک جمہوری حکومت قائم کی گئی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ملک کی فوج جنرل فرانکو کی قیادت میں نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کی مالی اور ہتھیاروں کی مدد سے سیاسی اور اقتصادی بد امنی کے بہانے ریپبلکنز کے خلاف لڑی۔ اس طرح 17 جولائی 1936 کو اسپین میں خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنرل فرانسسکو فرانکو کی فوج نے 1936 کے اواخر تک اسپین کے آدھے حصے پر قبضہ کر لیا اور 1937 کے اوائل سے جرمنی اور اٹلی کی مدد سے دارالحکومت میڈرڈ اور شمالی صوبوں پر حملہ شروع کر دیا۔ درین اثنا ریپبلکنز بعض یورپی ممالک سے مدد حاصل کرنے کے باوجود بادشاہت حامیوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ 1938 سے فرانسس فرانکو کی فوج کے لیے جرمن اور اطالوی امداد میں اضافے اور ہسپانوی ریپبلکن حکومت کے لیے سوویت مدد بند ہو جانے پر بڑے بڑے ہسپانوی شہر یکے بعد دیگرے حکومت کے ہاتھ سے نکلتے رہے اور 28 مارچ 1939 کو ریپبلکن حکومت کے آخری گڑھ میڈرڈ کے سقوط کے ساتھ ہی اسپین میں بھی ریپبلکن حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت اسپین پر فرانسس فرانکو کی 36 سالہ آمرانہ اور جابرانہ فوجی حکمرانی شروع ہوئی تھی جو 20 نومبر 1975 کو اس کی موت تک جاری رہی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پر ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل آخری گھنٹے کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہو چلا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے گا۔ امید ہے پروگراموں کا یہ سلسلہ آپ سامعین کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا اور فارسی سیکھنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ اپنی آرا سے بھی ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ اس وقت آج کا سبق سننے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ سبق کی یاداوری کرائیں گے اور پھر کچھ الفاظ اور معنی اور ان کے طریقے ادائیگی سے آپ کو آشنا کیا جائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ عزیز سامعین، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے گزارا تھا اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ٹیکسی اسٹینڈ پر۔ تو آئیے اب آپ کو بذریعہ ٹیکسی آپ کے مطلوبہ ہوٹل تک لیے چلتے ہیں، لیکن پہلے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی اور ان کی ادائیگی پر توجہ دیجیے اور اپنے پاس نوٹ بھی کیجیے۔
آسانسور،
آسانسور
جی، لفٹ۔
سالون،
سالون
جی، یہ سیلون کے لیے فارسی کا تلفظ ہے یعنی ہال۔
تالار،
تالار
جی، تالار بھی فارسی میں ہال کو کہتے ہیں۔
بوفے،
بوفے
جی، یہ لفظ وضع کیا گیا ہے ہوٹل کی ایک اصطلاح ہے بوفے کہ جہاں مختلف قسم کے کھانے وغیرہ کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کی پیمنٹ پہلے سے کر دی جاتی ہے۔
موبل،
موبل
صوفہ سیٹ کو کہتے ہیں۔
ویترین،
ویترین
ویترین دکانوں یا ہوٹلوں میں رکھے ہوئے شوکیسوں کو کہتے ہیں کہ جن میں چیزیں سجائی جاتی ہیں یا رکھی جاتی ہیں۔
خدمت کار،
خدمت کار
خادم یا ہوٹل کا ملازم۔
گارسون،
گارسون
گارسون فارسی میں بیرے کو کہتے ہیں، ہوٹل کا ملازم۔
قوری،
قوری
یہ لفظ کیتلی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔
استکان،
استکان
چائے کی پیالی۔ سامعین، آج کے سبق میں آپ نے کچھ نئے الفاظ، ان کے معنی اور طریقۂ ادائیگی پر توجہ کی. آئیے اب آپ کو ہوٹل لیے چلتے ہیں. ہوٹل کے مین گیٹ پر ٹیکسی سے اتر کر آپ جو ہی اندر جاتے ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف آپ کا ریسیپشن پر استقبال کیا جاتا ہے، جہاں آپ کی گفتگو متعلقہ عملے کے ایک فرد سے ہوتی ہے.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من یک اتاق می خواهم.
جی، مجھے ایک کمرہ چاہیے.
از کجا تشریف آورده اید؟
از کشور پاکستان.
جی، یہاں پر از کشور پاکستان کہا گیا ہے. یہاں خالی پاکستان یا جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہو کہہ سکتے ہیں.
لطفاً گزرنامه.
یہاں پر آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگا جاتا ہے. براہ مہربانی اپنا پاسپورٹ دکھائیے. اختصار کے ساتھ صرف یہ کہا گیا ہے، لطفاً گزرنامه.
بفرمائید.
جی، آپ اپنا پاسپورٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں بفرمائید، یعنی لیجیے.
چند روز اقامت خواهید داشت؟
شاید یک ہفتے.
جی، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ یہاں کتنے روز ٹھہریں گے. آپ جواب میں کہتے ہیں شاید ایک ہفتہ.
لطفاً این فرم را پر کنید.
جی، آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے براہ مہربانی اس فارم کو پر کریں. آپ مطلوبہ فارم کو پر کرتے ہیں، جو انگریزی اور فارسی دونوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں پر کیا جا سکتا ہے. آپ فارم پر کرنے کے بعد متعلقہ فرد سے دوبارہ گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں.
بفرمائید.
متشکرم. این کلید.
جی، آپ فارم دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ریسیپشن پر موجود عملے کا فرد شکریہ ادا کرتا ہے اور آپ کو چابی پیش کرتے ہوئے کہتا ہے این کلید، یعنی یہ چابی.
اتاق من در کدام طبقه است؟
طبقه دهم، شماره اتاق 110.
آپ پوچھتے ہیں کہ میرا کمرہ کس منزل پر واقع ہے. جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا کمرہ 10ویں منزل پر ہے اور آپ کے کمرے کا نمبر ہے 110. آپ پوچھتے ہیں
آسانسور کجا است؟
سمت راست.
آپ نے پوچھا کہ آسانسور کجا است، یعنی لفٹ کہاں ہے. آپ کو جواب ملتا ہے دائیں طرف. جی، آپ بذریعہ لفٹ 10ویں منزل پر آتے ہیں اور اپنے کمرے میں جا کر سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ پر اور سلیقے سے رکھی ہوئی ہے. آپ اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور اپنا سامان سیٹ کرنے کے بعد اپنے آئندہ پروگرام پر غور کرنے لگتے ہیں. جی ہاں، آپ غور کیجئے اور ہمیں رخصت دیجئے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.
خدا نگہدار.
ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ،
عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی
ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. بارہ روزہ جارحیت میں صہیونی حکومت عالمی رائے عامہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئی ہے. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان. اب مذاکرات سابقہ روش پر نہیں بلکہ ایرانی شرائط پر ہوں گے. ایران کے اراکین پارلیمان کا بیان. صہیونی جارحیت کے مقابلے میں ایران کی بھرپور حمایت پر مبنی اپنے اٹل موقف پر پاکستان کی تاکید. غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے حملے جاری. فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے ایک اسکول پر بمباری. اور 11 ممالک کا صہیونی حکومت کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی لگانے کا اعلان. اب خبریں تفصیل سے. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ 12 روزہ جارحیت میں صہیونی حکومت عالمی رائے عامہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئی ہے. صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایران کی انجمن ہلال احمر کے معاونین کی کونسل کی نشست میں 12 روزہ صہیونی جارحیت کے دوران ہلال احمر کے امدادی کارکنوں کی مجاہدتوں کو قابل تحسین بتایا. انہوں نے اس جارحیت کے دوران مسلح افواج، طبی عملے اور امدادی دستوں کی فداکاریوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے دوران ایرانی عوام کی مثالی حمایت اور یکجہتی قابل فخر ہے، جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایک بار پھر بے نظیر کارنامہ انجام دیا۔ صدر ایران نے کہا کہ اس جنگ میں نہ صرف یہ کہ صہیونی حکومت کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی، بلکہ اس نے اسپتالوں، علاج معالجے کے مراکز، طبی عملے اور امدادی دستوں پر حملہ کیا اور نہتے عوام، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر کے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن کی مثال معاصر تاریخ میں بہت ہی کم ہے، اور اس نے خود کو عالمی رائے عامہ کی نظر میں پہلے سے زیادہ قابل نفرت بنا لیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے داروں کے دوہرے معیاروں پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ کسی ملک میں ایک فرد کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی دہائی دینے لگتے ہیں، انہوں نے غزہ اور اس کے بعد ہمارے ملک میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ ترین جرائم پر نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ اس کی جارحیت کی آشکارا حمایت بھی کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اراکین نے واضح کر دیا ہے کہ اب ماضی کی طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے لیے شرائط پیش کرنا ضروری ہے اور ان کی تکمیل سے پہلے نئے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اراکین نے بدھ کی شام امریکہ اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں 12 روزہ مقدس دفاع کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے اراکین پارلیمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارتکاری کا میدان بھی میدان جنگ کی طرح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سفارتکاری کا میدان طاقت کی آزمائش کا میدان ہوتا ہے، اور جب امریکہ نے مذاکرات کو ایران کو دھوکہ دینے اور اس کی آڑ میں صہیونی حکومت کے اچانک فوجی حملے کے حربے میں تبدیل کر دیا، تو اب سابقہ روش پر نئے مذاکرات ہرگز نہیں کیے جا سکتے۔ اب ضروری ہے کہ مذاکرات کے لیے شرائط رکھی جائیں اور ان کی تکمیل سے پہلے نئے مذاکرات ہرگز نہیں کیے جائیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ مجلس شورا اسلامی سیکورٹی کی مکمل ضمانت تک جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون معطل رکھنے کے قانون کو اپنے ایٹمی مراکز اور سائنس دانوں پر غیر قانونی اور بین الاقوامی معاہدوں کے منافی جارحیت کے منطقی اور مستحکم جواب کا حصہ سمجھتی ہے۔ پاکستان نے صہیونی جارحیت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور حمایت پر مبنی اپنے اٹل موقف پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے سلسلے میں اپنے ملک کے اٹل موقف اور تہران کی حمایت جاری رکھنے پر اسلام آباد کے عہد پر زور دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اپنے ایرانی ہم منصب امین حسین رحیمی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کی۔ پاکستان کی وزارت قانون کے بیان کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے وزیر قانون امین حسین رحیمی نے اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے خلاف اسلام آباد کے اصولی اور شفاف موقف کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ حکومت پاکستان ایرانی سیکورٹی اور اقتدار اعلی کی حمایت میں حکومت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت اور ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر نے یمن اور بحر احمر کے حوالے سے امریکہ کے ایران مخالف الزامات کو بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام خط میں لکھا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ اپنے غلط اور عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کے لیے سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے کام لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کے ذریعے یمن اور علاقے کے دیگر ملکوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی حمایت اور یمن میں اپنی مداخلت سے دنیا والوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ امریکہ کے یہ الزامات بے بنیاد اور ہر قسم کے ثبوت سے عاری ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران یمن میں قیام امن کے لیے یمنیوں کی قیادت میں ہماگیر سیاسی عمل کی حمایت پر مبنی اپنے وعدوں اور اس سلسلے میں سلامتی کونسل کی سبھی قراردادوں کا پابند ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں ایک اسکول پر بمباری کی ہے جس میں فلسطینی پناہ گزین رہائش پذیر تھے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے حق میں تازہ ترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے وسطی غزہ پٹی میں واقع البریج کیمپ کے ایک اسکول پر بمباری کی ہے۔ ان جرائم کے نتیجے میں اب تک 4 فلسطینی شہری شہید اور 10 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ وسطی غزہ پٹی کی ایک کالونی پر صہیونی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ شمالی غزہ شہر بھی صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کا نشانہ بنا ہے، جس کے نتیجے میں دھوئیں کے بھاری بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسرائیلی فوج کی توپوں نے بھی شمالی غزہ کے جبالیہ النزلہ علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی المناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے بلا تاخیر اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو فوری طور پر غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی امداد کے لیے فوری رسائی دی جائے، فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی عمل میں لائی جائے، اور غزہ میں خوراک اور ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم نے غزہ کے بچوں کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے دیگر بچوں کی طرح غزہ کے بچوں کو بھی جینے کا حق حاصل ہے، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ حق انہیں دلائیں۔ یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ بچے سیاست دان نہیں ہیں، وہ جنگیں شروع کرتے ہیں نہ انہیں روکنے پر قادر ہیں، لیکن جنگوں سے سب سے زیادہ وہی متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی امور اور ہنگامی امداد رسانی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے معاون ٹام فلیچر نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ کے حالات اتنے زیادہ المناک ہو چکے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک ختم ہو چکی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، بچے بھوک سے جاں بلب ہیں، ان کے لیے کھانا لینے کے لیے جانے والوں پر گولی چلائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے ایران کے جوابی میزائل حملے میں اپنی سب سے بڑی ریفائنری کو $200 ملین کے نقصان کا اعتراف کیا ہے۔ اسرائیلی کمپنی بازان نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایران کے میزائل حملے سے اس کی حیفا ریفائنری کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی بازان کمپنی نے تل ابیب اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کردہ اپنی تحریری رپورٹ میں لکھا ہے کہ حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں اس کی ریفائنری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ $150 سے $200 ملین لگایا گیا ہے، لیکن تباہ ہو جانے والے حصے کی تعمیر کے لیے ابتدائی طور پر اس کو صرف $48 ملین کی رقم دی گئی ہے۔ 11 ممالک نے صہیونی حکومت کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی لگا دی ہے۔ ہیگ گروپ کے رکن ممالک نے بوگاٹو اجلاس میں صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر احتجاج کرتے ہوئے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے تل ابیب کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بوگاٹو اجلاس کے اعلامیہ کی ایک اہم شق میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی برآمدات اور درآمدات پر پابندی کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک نے اس اعلامیے پر دستخط کیے ہیں وہ اپنے پرچم والے بحری جہازوں یا بندرگاہوں کو صہیونی حکومت کو اسلحہ فراہم کرنے یا منتقل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں، اور کڑی نگرانی کے ذریعے تجارتی کمپنیوں کو صہیونی حکومت کی غاصبانہ پالیسیوں کی عدم حمایت کے اصول کا پابند بنائیں اور خلاف ورزی کی صورت میں ان پر قانونی دباؤ ڈالیں۔ بوگاٹو اجلاس میں شرکت کرنے والے ممالک میں بولیویا، کولمبیا، انڈونیشیا، کیوبا، ملیشیا، عراق، لیبیا اور عمان شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شام کے مختلف علاقوں بالخصوص دمشق پر صہیونی حکومت کے وسیع پیمانے پر فوجی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے شام کے خلاف صہیونی فضائی حملوں میں شدت، شام کے بڑے حصے پر قبضے کی کوشش اور عوامی اور سرکاری تنصیبات اور مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سب پر واضح ہو گیا ہے کہ صہیونی حکومت علاقے میں امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے امریکی ہتھیاروں اور بعض مغربی ممالک، خاص طور پر جرمنی، برطانیہ اور فرانس کی سیاسی حمایت سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے علاقے کے حالیہ دو برس کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام میں جو ہو رہا ہے وہ صہیونیوں کے جنگی جنون، تسلط پسندی اور اس کے ہاتھوں نسل کشی پر خاموشی اور کوئی اقدام نہ کیے جانے کا نتیجہ ہے، اور اس کے اثرات شام کے مظلوم عوام تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اسرائیل کی زمینی افواج شام میں داخل ہو کر دارالحکومت دمشق سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئی ہیں۔ المیادین ٹی وی کے حوالے سے مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کی زمینی فوج کا ایک دستہ جس میں 15 فوجی اور بکتر بند گاڑیاں شامل ہیں، مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے نکل کر دمشق کے جنوبی مضافات میں داخل ہو گیا ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج اب دمشق کے جنوبی نواحی علاقے میں داخل ہو چکی ہیں اور دارالحکومت سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں شدید بارش نے ہنگامی حالات پیدا کر دیے ہیں اور خطرے کے سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں 186 اور راولپنڈی میں 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرے کا نشان پار کر چکی ہے۔ ادھر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ موصول اطلاعات کے مطابق ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے دارالحکومت دہلی میں شدید بارش کے ساتھ طوفانی آندھی اور بجلی گرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ہندوستانی ریاست اڈیشہ کے بالاسور ضلع میں جنسی ہراسانی کے بعد ایک طالبہ کی خودکشی پر اڈیشہ میں ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اطلاعات کے مطابق بالاسور میں جنسی ہراسانی کے بعد ایک طالبہ کی خودکشی پر کانگریس سمیت 8 پارٹیوں نے اڈیشہ میں آج جمعرات کو ریاستی ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جس کے نتیجے میں بھوبنیشور، کٹک اور دیگر شہروں میں شدید مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں عدم استحکام اور سیاسی بحران پیدا کرنے کی اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کی سازش ناکام. جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ 1948 کے بعد سے جب سے غاصب صہیونی حکومت معرض وجود میں غاصبانہ طور پر آئی ہے, اس وقت سے لے کر اب تک اس کا کام ہی دنیا کے دیگر ملکوں میں جاسوسی کرنا, وہاں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا, ہر طرح کا بحران وجود میں لانا, قتل و غارت گری اور دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دینا اور اسی طرح آس پاس کے ممالک پر جارحیت اور حملے کرنا ہے, اور خاص طور پر فلسطین کو نابود کرنے کی اس کی اپنی خواہش اور سازش, اور جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے, اور جو دنیا آج غزہ میں دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے بے گناہوں کا خون بدستور بہہ جا رہا ہے. اپنی اسی سرشت اور عادت کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار غاصب صہیونی حکومت نے خود اب پاکستان میں عدم استحکام اور سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی, جسے بر وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور وہاں کے میڈیا میں ناکام بنا دیا گیا, اور اس میں سبھی حلقوں کا برابر کا حصہ تھا کہ انہوں نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کی سازش اور منصوبے کو ناکام بنایا. جو تازہ خبریں آ رہی ہیں اس کے سلسلے میں ہم بات کریں گے, لیکن ہم یہاں پر آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے موساد نے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے نیٹورک قائم کر رکھے ہیں, اور کتنے اس کے دفاتر اور کہاں کہاں کس طرح سے اس کی اپنی جو ہے وہ تنظیمیں ہیں, اور کس طرح سے وہ اور کیوں کر مختلف ملکوں میں وہ اپنے عناصر اور ایجنٹوں کے ذریعے سیاسی بحران اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کے خلاف جو اس نے سازش کی, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ 12 روزہ جنگ جو غاصب صہیونی حکومت نے ایران پر مسلط کی تھی, اس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور اسی طرح پاکستان کی عوام نے بھرپور اسلامی جمہوریہ ایران کا ساتھ دیا, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو غاصب اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کو ایک آنکھ بھی نہ بھائی, اور اس نے غالباً اور یقینی طور پر اگر کہا جائے تو شاید بھیجانا ہوگا کہ پاکستان کے اسی موقف کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے اندر سیاسی بحران اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے سینئر اور معروف طرز نگار اور ٹی وی اینکر حامد میر نے اس سلسلے میں موساد کا پردہ فاش کیا, اور پچھلے دنوں جو بعض خبریں اس طرح کی آ رہی تھیں کہ صدر آصف علی زرداری اور پاکستان کی فوج کی میں کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے, تو یہ حقیقت سے پرے ایک بات تھی جس کو ہوا دینے کی کوشش کی تھی موساد اور اس کے ایجنٹوں نے, اور اس طرح سے اسرائیل اور اس کی ایجنسیوں کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں سیاسی بحران پیدا کیا جائے, اور پاکستان میں جو طاقت کے 3 ستون تھے یا ہیں ابھی بھی, اور جو پوری طریقے سے پاکستان کو ایک طرح سے متحد کیے ہوئے, یعنی عہدۂ صدارت, عہدۂ وزارت عظمیٰ اور پاکستان کی عسکری قیادت, ان تینوں کے درمیان اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسیوں نے یہ کوشش کی کہ اختلافات ظاہر کیے جائیں, اگرچہ حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اور یہ خبریں چلائی جائیں, لیکن بر وقت تینوں قوتوں نے اس کا مقابلہ کیا اور میڈیا نے بھرپور ساتھ دیا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے عوام نے اسرائیل اور ان کے ایجنٹوں کی اس طرح کی افواہوں اور جھوٹی خبروں پر کوئی توجہ نہیں دی کہ کس طرح سے اور کہاں کہاں اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد نے اپنی ظاہر ہے کہ جو جاسوسی کے نیٹ ورک اس کو پھیلا رکھا ہے, اور ظاہر کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بغیر امریکہ کی مدد کے ممکن ہی نہیں. امریکہ نے ہر دور میں اور ہر اعتبار سے غاصب صہیونی حکومت کی مدد کی ہے, فوجی مدد کی ہے, مالی مدد کی ہے, اقتصادی مدد کی ہے, اور انٹیلیجنس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1950 میں جو پاکستان, ابھی میں پاکستان کی بات میں کروں گا کہ اسرائیل کو جو امریکہ نے 1950 میں جو مدد دینی شروع کی تھی, اب اس کا آپ 2024 میں دیکھیں کہ ریشو کہاں تک پہنچ چکا ہے. بلینوں ڈالر میں امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی مسلسل ہر اعتبار سے مدد کی جا رہی ہے. 1950 میں 50 بلین ڈالر, 1970 میں 100 ملین ڈالر, بلین ڈالر عرب ڈالر میں بات کر رہا ہوں, پھر 2000 میں تقریباً جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ 2000 بلین ڈالر امریکہ کی طرف سے مختلف شعبوں میں، چاہے وہ آپ ٹائپ آف ایڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایڈ ہے، ملٹری ایڈ ہے، اکنامک ایڈ ہے اور میسائل ڈیفنس ایڈ ہے، بہانے بہانے سے کس طرح سے اسرائیل کی مدد کی جاتی رہی ہے۔ اور پھر آپ آخر میں یہ ملاحظہ فرما سکیں گے کہ 2024 میں ٹوٹل ایڈ $310 بلین، ظاہر ہے کہ 310 بلین یہ وہ ظاہری مدد ہے کہ جو اعلانیہ طور پر امریکہ کی طرف سے غاصب صہیونی حکومت یا اسرائیل کو دی گئی ہے۔ اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کا وجود اگر غاصبانہ وجود باقی ہے تو صرف اور صرف امریکہ اور اس کے بعض مغربی اتحادیوں کی مدد اور اس کی ہر طرح کی مالی، فوجی اور انٹیلیجنس مدد کی ہی وجہ سے، ورنہ غاصب اسرائیل اکیلے طور پر کبھی بھی نہ تو دوام لا سکتا ہے اور نہ ہی مسلمان قوتوں کے مقابلے میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ٹھہر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں کس قدر اسرائیل اور اس کے حکام اور عہدیداروں سے دنیا میں نفرت پائی جا رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ 2024 میں کس طرح سے نفرت کا تناسب تھا، اور پھر 2025 میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی بڑی تعداد میں اور کتنی اکثریت دنیا کی ہے کہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہے، اس کو ناقابل اعتماد سمجھتی ہے اور اس پر کسی بھی طرح سے غاصب صہیونی حکومت پر دنیا کے لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو خود اب میڈیا میں آ چکا ہے کہ عالم اسلام کی بات تو الگ ہے، خود یورپ اور امریکہ میں اگر دیکھا جائے تو عوام بالکل نہ تو اسرائیل کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ اس کے وعدوں پر، نہ اس کے معاہدوں پر۔ اس لیے کہ آج تک یہ اسرائیل کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے جہاں جہاں بھی اور جس سے بھی وعدے کیے ہیں یا معاہدے کیے ہیں، اس نے اس کی کبھی بھی پاسداری نہیں کی ہے، اور مسلسل وہ جارحیت اور حملوں اور دوسرے ملکوں کے خلاف حملوں کی اس نے عادت بنا لی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ امت اسلامیہ تو اپنی جگہ کو کس طرح اور کتنی شدید نفرت کرتی اسرائیل سے، لیکن خود امریکہ اور یورپ میں عوام اب بری طرح سے اسرائیل سے نفرت کرنے لگے ہیں اور اس کو کسی بھی عنوان سے اعتماد کے قابل نہیں سمجھتے، اگرچہ امریکہ اور یورپ کی حکومتیں اپنی مجبوری کے تحت آج بھی اسرائیل کے ناجائز وجود کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بہرحال ہماری جو گفتگو تھی وہ یہ کہ کس طرح سے پاکستان میں غاصب صہیونی حکومت نے کوشش کی کہ وہاں ایک سیاسی بحران پیدا کیا جائے، لیکن اس عرصے میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو دیکھا گیا وہ یہ کہ پاکستان کا، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام ہو، پوری طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ جب ہم میڈیا کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، اس کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے بھرپور طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد میں آواز بلند کی وہاں کے عوام نے، اور اگر اس سے بڑھ کر دیکھا جائے تو حکومت اور عسکری قیادت نے جس طرح سے پاکستان میں ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ اپنی ہمدردی، اپنی یکجہتی اور اپنی حمایت کا اعلان کیا وہ قابل قدر ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو کبھی بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قیادت اور اعلیٰ حکام نے دل میں نہیں رکھا، بلکہ کھل کر اس کا اظہار کیا، اور پاکستان کے حکام کے لیے ایران کے حکام کی طرف سے ہمیشہ اس عرصے میں شکریہ اور قدردانی کے ہی پیغامات جاتے رہے۔ اور یہی وہ دوستی اور یہی وہ برادری اور یہی وقت پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہی ایک سبب تھا کہ جو غاصب صہیونی حکومت پاکستان کے سلسلے میں پاکستان کے اس رویے کو کہ اس نے کس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کا ساتھ دیا برداشت نہ کر سکی، اور اس نے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے اس منصوبے کو پوری طرح سے ناکام بنا دیا۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ایران پر مسلط کی گئی صہیونی حکومت کی 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کے لیے پاکستان کی بھرپور اور غیر معمولی حمایت کے بعد صہیونی حکومت بری طرح سیخ پا ہو گئی، اور اس کی بدنام زمانہ دہشت گرد ایجنسی موساد نے حکومت پاکستان اور خود پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، لیکن پاکستان میں انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ موساد کی یہ سازشیں مکمل ہوشیاری کے ساتھ فوری طور پر ناکام بنا دی گئیں۔ موساد اپنی سازش کے تحت پاکستان میں طرح طرح کی تخریبی کاروائیوں اور اقدامات کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان میں ذرائع کا کہنا ہے کہ موساد اپنی ان تخریبی کاروائیوں کے ذریعے پاکستان میں سیاست اور فوج کے تین سب سے طاقتور مراکز اور مثلث کو کمزور کرنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان کی حکومت اور فوج کی بروقت ہوشیاری اور اقدامات سے موساد کی سازش ناکام ہو گئی۔ پاکستان کے معروف اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر نے پاکستان کے موثق انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے موساد اور غاصب حسین حکومت کی سازشوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ موساد کی سازش تھی کہ پاکستان کے صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان اختلاف اور بے اعتمادی پیدا کی جائے اور یوں پاکستان میں سیاسی بحران اور عدم استحکام پیدا کرے۔ پاکستان میں حامد میر جیسے بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر زرداری نے اپنے پہلے دور صدارت میں، جو 2008 سے 2013 کے برسوں میں تھا، اس وقت کی شام کی حکومت کے مخالف محاذ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور چین کی حمایت سے تہران اور ریاض کو قریب لانے کے منصوبے کی حمایت کی تھی۔ موساد اسی وقت سے صدر آصف زرداری کی دشمن ہو گئی اور آصف زرداری کے اس موقف نے سین حکومت سے وابستہ ایجنسیوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور موساد جیسی ایجنسیوں کے لیے آصف زرداری ایک ایسی شخصیت بن گئے تھے جن پر قابو پانا موساد کے بس سے باہر تھا۔ اس درمیان ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں اور ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران بھی اسلام آباد میں اقتدار کے تینوں ستونوں یعنی صدر، وزیر اعظم اور فوج سبھی نے ایران کا کھل کر ساتھ دیا اور پارلیمنٹ سے لے کر سیاست اور اقتدار کے سبھی ایوانوں سے ایران کے حق میں آواز بلند کی گئی۔ ساتھ ہی عالمی فورمز پر پاکستان ایران کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، اسی لیے موساد نے پاکستان میں عدم استحکام اور سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے ایک نئی سازش رچنے کی کوشش کی۔ اس درمیان بعض ذرائع نے بھی کہا ہے کہ علاقے کے کچھ ملکوں نے بھی پاکستان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا کہ وہ ایران پر مسلط کی گئی اسرائیل کی جارحیت کے دوران ایران کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، لیکن پاکستان میں قوت اور اقتدار کے سبھی مراکز بالخصوص صدر، وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور ایران کے لیے اپنی اصولی حمایت جاری رکھی۔ موساد نے کوشش کی کہ پاکستان اور علاقائی سطح پر یہ افواہ پھیلائی جائے کہ صدر آصف زرداری اور فوج کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور فوج صدر کو ان کے عہدے سے ہٹا کر خود یہ منصب سنبھالنا چاہتی ہے، لیکن حکومت پاکستان اور پاکستانی میڈیا نے فوری طور پر ان جھوٹی خبروں کو ناکام بنانے کے لیے شفاف اور ذمہ دارانہ اقدامات کے ذریعے موساد کی اس سازش سے پاکستانی عوام کو آگاہ کیا اور دشمن کی سازش کو بے نقاب اور ناکام بنا دیا۔
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اس پروگرام میں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب کاشف علی صاحب کو دعوت دی ہو، جی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
جی کاشف علی صاحب، پچھلے دنوں ظاہر ہے کہ یہ جھوٹی خبریں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگی تھیں پاکستان کے مختلف حلقوں میں کہ جو پاکستان کی طاقت کے تین مراکز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اختلاف پیدا ہو گیا، خاص طور پر صدر پاکستان آصف علی زرداری اور پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے درمیان خاص طور پر یہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی تھیں، بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ ساری خبریں جھوٹی تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ سب کچھ اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کی ایک منصوبہ بند سازش تھی۔ آپ اس صورتحال پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ابتدا اس کے بعد گفتگو کو آگے لے چلیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پاکستان اور اسرائیل دونوں کو دیکھیں تو ان کا جو کریشن ہے وہ تقریباً ایک ریاست جو ہے وہ 1947 میں، اور یہ جو جعلی ریاست فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی یہ 48 میں بنتی ہے، اور دونوں نظریاتی ریاستیں ہیں، اور صہیونی ریاست کے جو غاصب رہنما ہیں جیسے کہ ڈیوڈ بن گوریان تھا یا اس طرح کے دیگر، تو انہوں نے بہت ابتدا میں ہی اس وقت پاکستان کے حوالے سے یہ کہا تھا، اور یہ آن ریکارڈ بن گوریان کا جملہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، یعنی اسلام کے نظریے پر وجود میں آئی ہے، تو جو صہیونی تحریک ہے اسے اس ریاست کے حوالے سے کبھی بھی جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ خبردار رہے، اور پاکستان جو ہے وہ اربوں سے زیادہ صہیونی مفادات کے لیے خطرناک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے صہیونی ریاست جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سازشوں میں ملوث پائی گئی ہے۔ جس خبر کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے دوران پاکستان نے بھرپور طریقے سے ایران کا ساتھ دیا، اسرائیل کی جو کھلی جارحیت تھی اس کی مذمت کی گئی، اور طاقت کے تینوں ستون یعنی چاہے وہ پاکستان کے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے کھل کر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا بھرپور ساتھ دیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اس بھرپور جو سفارتی پاکستان نے مدد کی ہے اور ایران کے موقف کی جو تائید کی ہے تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پاکستان سے نالاں تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اگر اس کا ماضی کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اس سے اس خبر کی جو حقانیت ہے کہ اس کے پیچھے موساد نے پاکستان میں سازش کرنے کی کوشش کی, اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ اگر 1980s میں دیکھیں, 83-84 میں اس طرح کی خبریں جو ہے وہ گردش میں آئی تھی اور پاکستان کے پاس مستند اطلاعات اس وقت پاکستان کو موصول ہوئی تھی کہ جو موساد ہے, جو اسرائیل ہے, وہ پاکستان کے ایک پڑوسی ملک کے ساتھ مل کر پاکستان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. پاکستان کے پاس اس وقت بھی اس طرح کی انفارمیشن کچھ ذرائع سے ملی تو پاکستان نے اس وقت بڑے کھلے لفظوں میں اسرائیل اور جو دشمن ملک ہے پاکستان کا پڑوسی, اس کو بڑے کھلے لفظوں میں اس وقت آگاہ کر دیا تھا کہ اس طرح کی کسی بھی ایونچویلٹی کی صورت میں انتہائی تباہ کن نتائج ہوں گے اور پاکستان اس کا کاروائی جو ہے وہ نہ صرف بھارت تک بلکہ اسرائیل تک جو ہے وہ اپنی کاروائی کر سکتا ہے. تو یہ ماضی میں اسرائیل کا ٹریک رہا ہے کہ وہ پاکستان کی جوہری تنصیبات جو ہیں وہ نہ صرف ایران کا جوہری پروگرام بلکہ پاکستان کا بھی جوہری پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے, تو کوئی بھی پاورفل اسلامی ملک جس کے پاس تین چیزیں ہوں, یا اس کی فوج مضبوط ہو, یا اس کے پاس ایک پاورفل میزائل پروگرام ہو, یا اس کے پاس جوہری طاقت ہو, چاہے وہ پرامن مقاصد کے لیے کیوں نہ ہو جیسا کہ ایران کے پاس ہے, تو اسرائیل اسے ایک خطرہ سمجھتا ہے. اور اس کی جو ڈاکٹرائن ہے جسے بیگن ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے, جو کہ دہشت گرد صہیونی وزیر اعظم منحم بیگن کے جو ڈاکٹرائن ہے, اور اس ڈاکٹرائن میں اس نے بالکل واضح طور پر کہا تھا کہ کسی بھی دشمن ملک, یعنی اس نے اسلامی ملک کا حوالہ دیا تھا کہ کسی بھی اسلامی ملک کے پاس جوہری توانائی کی موجودگی کی صورت میں یا اس میں پیش رفت کی صورت میں اسرائیل کو اس پر پری ایمپٹیو سٹرائک کرنی چاہیے, یعنی جو ہے وہ پہلے ہی اس پر حملہ کر دینا چاہیے. اور اس ڈاکٹرائن کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ 1981 میں عراق کا جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے اسے نشانہ بنایا گیا, پھر ہم دیکھتے ہیں 2007 میں جو شام کا نیوکلیئر ریئیکٹر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو پرامن جوہری پروگرام ہے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور اس پر حملہ کیا گیا. تو اس طرح پاکستان کے پاس بھی, کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو فیکٹر گنوائے ہیں, پاکستان کے پاس ایک پاورفل فوج ہے, پاکستان کے پاس جوہری پروگرام ہے, اور پاکستان کے پاس ایک مضبوط بیلسٹک میزائل پروگرام ہے, تو پاکستان بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے. اس وجہ سے
میں پھر آدم کا آپ کی خدمت میں کاشف علی صاحب, اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان کے ایک اور سینئر تجزیہ نگار جناب شہباز علی عباسی صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی شہباز علی عباسی صاحب, پچھلے دنوں جو خبریں آ رہی تھیں پاکستان میں کچھ اختلافات کی, اعلیٰ سطح کی جو قوتیں ہیں طاقتیں ہیں, پتہ ہی چلا کہ یہ ساری خبریں جھوٹی تھیں, افواہ تھیں, من گھڑت تھیں, جعلی تھیں, اور اس کے پیچھے موساد کا ہاتھ تھا, اسرائیل کا ہاتھ تھا. کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اسرائیل پاکستان میں عدم استحکام اور سیاسی بحران پیدا کر کے, اور جس طریقے سے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قوتوں اور قیادت نے اس منصوبے کو ناکام بنایا, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ موساد, یا آپ یوں کہیں کہ یہ صہیونیت جو ہے, یہ بنیادی طور پر خطے کے تمام ممالک جو ہے, آپ یہ کہیں خطرہ ہے, ٹھیک ہے, کسی اعتبار سے خطرہ ہے. اس کو ہم جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ صہیونیت جو ہے وہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں, بین الاقوامی طور پر دیکھیں, تو دہشت گردی کی مرتکب ہے, ٹھیک. اور ہم بڑے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے, دہشت گرد ملک ہے جو آئے روز کیا کرتا رہتا ہے, مختلف قسم کی دہشت گردی جارحیت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. اب دوسری بات یہ کہ پاکستان کے حوالے سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تاریخی تناظر میں, اس کو آپ دیکھیں 2008 تک آپ چلے جائیں, 2013 تک آپ چلے جائیں, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے سخت اقدامات جو ہے کیے تھے, جس میں صدر آصف علی زرداری, جن کے حوالے سے ابھی افواہیں گردش کر رہی تھیں, انہوں نے بڑا سخت اقدام جو ہے وہ کیا تھا, اور انہوں نے ایک بڑا واس قسم کا جو ایک اسٹیپ لیا تھا. اب وہ بنیاد بنا تھا کس کے حوالے سے, موساد جو اس وقت کر رہا ہے اس حوالے سے. انہوں نے پھر کیا کیا, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ सब ये कहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए आजकल का जो एक बड़ा तकनीकी एजेंडा है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो हुआ है उसके हवाले से उन्होंने ये किया कि हम क्या करेंगे इनको जो है खसूस के जो हमारे तीन टॉप लेवल के लीडरान हैं जिनमें आप जो कहें फील्ड मार्शल आसिफ मलिक साहब, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है, इनको बदनाम करने की जो है वो कोशिश शुरू कर दी थी। एक और रफ्ता रफ्ता ये खबरें जो है जो मनगढ़ंत खबरें थी इनको फैलाना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द जो है आसिफ अली जरदारी साहब को अहदे से जो है वो क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनका अहदा जो है वो फील्ड मार्शल जनाब आसिफ मलिक साहब को जो है दिया जा रहा है, ये खबरें फैलाना शुरू कर दी जिनको पाकिस्तानी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान की उन्होंने क्या किया रफ्तार रफ्तार जो है वो नाकाम बनाया और खुसूस उन लोगों को जो पैगाम दिया जो गैर मुल्की हाथों में
जी।
अब इसको हम थोड़ा सा अगर वजाहत की तरफ देखे जाएं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप वक्त देंगे तो मैं रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर आना चाहूंगा। ठीक, पाकिस्तान से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में जो स्पेशली ईरान और इसराइल का मसला बना इसमें भी बहुत सारी ताकतों ने पाकिस्तान के ऊपर जो है क्या किया दबाव डाला कि वो अपने हमसाए मुल्क की जो है वो हिमायत ना करें और सहूनियत के खिलाफ जो है वो ना करें। ठीक है, तो पाकिस्तान ने उसको जो है वो अक्सर मुस्तरद कर दिया जो कि सहूनियत को जो है नापसंद था, जिसके हवाले से मुख्तलिफ आप देखें इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है वो गर्दिश में रही है, मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो हमारे सामने आई। ठीक है, अब इसकी बुनियादी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि आप ये देखें कि ये जो खित्ता है इस खित्ते को रीजनल पॉलिटिक्स की जरूरत है, इन हमसाओं को बिलखसूस मुसलमान होने के नाते आपस में एक दूसरे के साथ करीब होने की कितनी जरूरत है। सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एटमिक पावर है, इससे होने की जो है वो किसी एतबार से भी जो है काबिल कबूल नहीं है बल्कि उसको बर्दाश्त नहीं है। ठीक, एक बात यह है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान नजरियाती एतबार से हमेशा सहूनियत की मुखालिफ सिमत जो है वो क्या है खड़ा रहा है और पाकिस्तान ने हर माज पर जब भी कभी सहूनियत किसी भी मुसलमान मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी और जारहाना किस्म का इकदाम करती है तो पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये वो बुनियादी चीज थी जिसकी वजह से जो है सहूलियत पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तकरीबी साजिशें जो है वो तैयार कर रही थी और ये भी खबरें जिनको हम अफवाहों का नाम दे रहे हैं ये खबरें भी उसी तकरीबी साजिश का एक जो है वो हिस्सा।
जी बहुत शुक्रिया काशिफ अली साहब। जाहिर है कि ये खबरें कोई ढकी छिपी नहीं है कि पाकिस्तान पर बहुत दबाव था कि इस्लामी जमहूरी ईरान का साथ न दे इस जंग में जो कि इसराइल ने ईरान पर मुसलत की थी। ये भी खबरें आ रही हैं कि बाज मुल्कों ने भी पाकिस्तान पर दबाव डाला था। तो जिन इलाके के बाज मुल्कों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आज अगर फिलिस्तीन की बारी है, लबनान की बारी है, शाम की है और ईरान पर भी उसने जारहियत कर दी तो कल क्या वो महफूज रह सकेंगे।
बिल्कुल, देखें मेरे ख्याल में जिन इलाकाई मुसलमान ममालिक और खासकर मुसलमान ममालिक जिनकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए। अगर वो अब तक बात नहीं समझे बल्कि किसी हद तक वो शाम में समझ भी चुके हैं जो अब सूरत हाल वहां पर पैदा की गई है कि वहां पर एक इसराइल मुखालिफ हुकूमत बशार अल असद की सूरत में गिराई गई अपने मफादात के लिए कुछ इस्लामी ममालिक ने, और अब वो देख रहे हैं कि वो शाम में उनका जो है वो जीना दो भर कर दिया इसराइल ने, और इसराइल अब उन इस्लामी ममालिक के और एक खास इस्लामी मुल्क के जो ईरान का भी पड़ोसी है उसकी भी जो वहां पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है या वहां पर फौजी अड्डा बनाने की ख्वाहिश है उसको वो इसराइल निशाना बना रहा है। तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक को ये समझना चाहिए कि इसराइल उन तमाम इस्लामी मुल्कों को जो मजबूत इस्लामी मुल्क हैं जिनके पास फौज है जिनके पास ताकतवर मिलिट्री कैपेबिलिटी है या मिसाइल हैं वो उन तमाम को अपने लिए खतरा समझता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज अगर ईरान निशाने पे है या वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में साजिश करना चाहता है तो उसकी ये साजिशें ईरान या पाकिस्तान तक रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो सहूनी डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक कोई भी पावरफुल इस्लामी मुल्क उनके लिए खतरा है। उसकी वजह बिल्कुल वाजह है, बड़ी साफ जाहिर है। उसकी वजह ये कि इसराइल एक गासिब रियासत है और मुसलमान मुल्कों की सरजमीन पे बना है। तो इस्लामी मुल्कों को अगर समझ दिया है तो उन्हें ये समझना चाहिए चाहे वो खित्ते के इस्लामी मुल्क हो चाहे वो खलीज फारस के इस्लामी मुल्क हो कि इसराइल तमाम ममालिक के लिए खतरा है और खासकर इस्लामी ममालिक के खतरा है। तो उससे निपटने का तरीका यह है कि इसराइली ब्लॉक में जाने के बजाय इस्लामी ममालिक अपना एक मजबूत ब्लॉक बनाए जो सियासी के साथ साथ अस्करी भी हो, और जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है कि एक पर हमला तमाम पर हमला وہ تصور کرتے ہیں یورپی ممالک تو اسلامی ممالک کی او آئی سی کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس کا ایک فوجی اتحاد بھی ہونا چاہیے جس میں اگر ایک اسلامی ملک کے خلاف جارحیت کی جاتی ہے تو تمام اسلامی ملک جو ہے وہ متحد ہو کر اس حملے کو اپنے اوپر حملہ سمجھے اور اس کا مقابلہ کریں، تب تو یہ سلسلہ رک سکتا ہے. ادروائز جس طرح سے سلسلہ شروع ہوا ہے لبنان، شام، خود فلسطین اور اس سے ہوتا ہوا ایران، تو یہ سلسلہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. تو میرے خیال میں اسلامی ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، خاص کر جو عرب کی جو ریجنل کنٹریز ہیں، مشرق وسطیٰ کے، جو خلیج فارس کے جو عرب ممالک ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اتحاد آپس میں اسلامی ممالک کا اتحاد کرنا چاہیے، نہ کہ اسرائیلی کیمپ میں جا کے اس کے ساتھ، کیونکہ اس صورت میں کوئی اسلامی ملک بھی اسرائیل کی جارحیت سے، صہیونیت کی جارحیت سے محفوظ نہیں ہوگا. اور جس طرح سے وہ اپنے سازشی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسرائیل سے عراق تک ایک ڈیوڈ کوریڈور بنانا چاہتے ہیں جس میں اسرائیل کو پھر جو جنوبی شام ہے وہاں سے عراقی کردستان تک اسرائیل اپنی جو ہے زمینی ایکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ مسلمانوں کو اس سازش کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل ایک دفعہ پھر مشرق وسطیٰ کے حصے بکھرے کرنا چاہتا ہے، وہ شام کے بھی حصے بکھرے کرنا چاہتا ہے، وہ عراق کو بھی مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور اس کا یہ بالکنائزیشن کا جو منصوبہ ہے وہ عراق یا شام تک رکے گا نہیں. تو اس کے خلاف بند باندھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو خاص کر جو عرب ممالک ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، ورنہ ان کے یہ جو کٹ پتلی ریجیمز ہیں یہ بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے.
کاشف علی صاحب، ظاہر کہ جو پاکستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار، اینکر اور صحافی حامد میر صاحب ہیں، انہوں نے ظاہر کہ بڑی اہم باتیں انہوں نے منکشف کیا اور ان کا انکشاف کیا، اور انہوں نے لکھا اور یہ بتایا کہ 2008 سے 2013 تک جو آصف علی زرداری کا پہلا دور صدارت تھا، اس میں جب شام کے خلاف، یعنی 2010-11 میں جب شام کے خلاف دہشت گردوں کو وہاں لا کر اسرائیل اور امریکہ کی سرپرستی میں اور کچھ طاقتوں کی سرپرستی میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو کوشش یہ ہوئی کہ پاکستان کو بھی اس میں انوالو کیا جائے، یعنی بشار اسد حکومت کے خلاف جو محاذ تھا اسرائیل اور امریکہ کی ایما پر جو محاذ بنایا گیا تھا اس میں پاکستان شامل ہو، لیکن صدر آصف علی زرداری نے سخت مزاحمت کی اور سختی کے ساتھ انکار کیا. اسی وجہ سے اور اسی وقت سے اسرائیل کو خلیج تھی صدر آصف علی زرداری سے، یہ تو حامد میر صاحب کا کہنا اور بعض دیگر لوگوں کا بھی کہنا ہے. تو جو موجودہ جو صورتحال یا پچھلے دنوں جو صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی، کیا نشانہ صرف آصف علی زرداری صاحب تھے یا پورا پاکستان تھا؟ پاکستان کے عوام تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر غاصب سعین حکومت کے خلاف ہے.
جی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف آصف علی زرداری یا کوئی ایک خاص پاکستان کی جو حکومتی شخصیت یا فوجی شخصیت نشانے پہ نہیں تھی، بلکہ پورا پاکستان نشانے پہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ عوامی سطح پر، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتوں کے جو فالوورز ہیں، ووٹرز ہیں، تمام طبقات نے ایران کی حمایت کی تھی. تو اس لیے پاکستان بحثیت ریاست نشانے پہ ہے. اور دوسرا، جن ماضی کے واقعات کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ شام کی جنگ ہو، خانہ جنگی جب وہاں پر دہشت گردی کی جنگ وہاں پر ایک جائز حکومت پر مسلط کی گئی تھی بشار کی، چاہے وہ وقت ہو یا چاہے یمن کی جنگ ہو، اس میں بھی پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اور اس کے باقی جو اس کے اتحادی ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور فوج فراہم کرے. لیکن پاکستان ایک عرصہ سے امریکہ اور ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں توازن کی پالیسی پر گامزن ہے، اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کے باوجود بھی کبھی بھی پاکستان نے ایران کے خلاف امریکہ یا اسرائیل کی جو سازشیں ہیں یا جو دیگر جو مشرق وسطیٰ کے کچھ عرب ممالک ہیں ان کی سازشوں
کا پاکستان نے جو 12 روزہ مسلط کردہ جنگ ہے کاشف علی صاحب، اس میں پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قرارداد پاس کی گئی ایران کی حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں، پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کی فوج کے سربراہ نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی میڈیا نے کھل کے ساتھ دیا ایران کا اور کھل کر مخالفت کی غاصب صہیونی حکومت کی. تو ظاہر ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ایک شخص سے خلیش ہے، بلکہ وہ تو ایک بہانہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ پورے پاکستان سے غاصب صہیونی حکومت کو دشمنی اور عداوت ہے.
میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایز اے ریاست اور ایک طاقتور ریاست، ایک مضبوط فوج رکھنے والی ریاست، ایک مضبوط بیلسٹک اور جوری میزائل رکھنے والی ریاست اسی طرح نشانے پر ہے جس طرح ایران ایک مضبوط فوج، مضبوط میزائل پروگرام اور مضبوط جوری پروگرام رکھنے والی ریاست نشانے پر ہے. تو اسی طرح پاکستان بھی سہونی ریاست کے نشانے پر ہے, اور جس طرح ایران کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے اور ہیلے بہانوں کے سہارا لے کر اس پر جارحیت کی گئی, تو اب سہونی ریاست جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی مختلف بہانے ڈھونڈ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے آپ ہی کے اس چینل پر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے جو اس امریکی پاکستان امریکہ کی جو پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے جو جو اس کی خود ساختہ تشویش تھی اس پر بات کی تھی, یعنی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اسے بھی ایک خطرہ نام نہاد اسے خطرہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکتا ہے, حالانکہ پاکستان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی بین البراعظمی میزائل ہی نہیں ہے, لیکن کیوں اس کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کی وہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی ایران کی طرح ایک پاورفل اسلامی ملک ہے جس کی مضبوط فوج ہے, تو اس لیے جو ہے اس وقت کوئی شخصیت نشانے پر نہیں ہے. ایران کی طرح پاکستان بھی بحثیت ایک مضبوط اسلامی ملک جو ہے وہ سہونیوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے عوامی سطح پر بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے, جو اگر کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتا بھی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے, تو یہ عوامی جو نفرت ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تو یہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور عوامی نفرت جو پاکستان میں ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے جو قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال, اور ان کی جو فلسفی ہے ان کی جو تعلیمات ہیں اسرائیل کے حوالے سے وہ اس میں پنہاں ہے, اور انہوں نے بالکل واضح طور پر اس غاصب ریاست کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ایک غیر قانونی ریاست قرار دیا تھا. تو بالکل پاکستان میں چاہے اس طرح کے ماضی میں کوئی کوششیں کی گئیں جس میں کچھ امریکہ نواز یا مغرب نواز قوتوں نے اس طرح کی مباحثے پاکستان میں ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کی یا شروع کرنے کی کوشش کی میڈیا میں, تو اس طرح کی وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوئے, تو اس وقت بھی وہ
بہت شکریہ آپ کا کاشف علی صاحب, بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمایا. بہرحال پاکستان کی سلسلے میں اور پاکستان کے تعلق سے غاصب اسرائیل نے جو سازش رچنے کی کوشش کی تھی اسے پاکستان کی فوجی قیادت, سول قیادت اور اسی طرح سے عوام اور میڈیا سب نے مل کر ناکام بنا دیا ہے, اور تمام امت مسلمہ کا حریت پسندوں اور حریت پسند اقوام کو ظاہر ہے کہ ہر وقت غاصب اسرائیلی حکومت کی اس طرح کی سازشوں اور خطرناک منصوبوں سے چوکنا اور چوکس رہنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے لیے باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.